الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، عزت اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں اور پردہ نشین خواتین، جیسا کہ بار بار یاد دلایا جاتا ہے، جب دین کی بات ہو، مجلس ہو، محفل ہو، تو پوری طلب کے ساتھ ہم کو بیٹھنا چاہیے. اس کا ادب یہ ہے کہ ہم بالکل قریب ہو کے بیٹھیں، ہم جہاں سن رہے ہوں وہاں سامان بکھرا ہوا نہ ہو، بے ترتیبی نہ ہو، بیٹھنے کا انداز غفلت والا نہ ہو، ادب احترام سے بیٹھیں، آگے ہٹ کے بیٹھیں، جس سے دل لگتا ہو اس انداز میں. اور دوسرے بہت سارے کام کرتے ہوئے نہیں سننا چاہیے، اس میں بالکل بات دل میں اترتی نہیں، یہ سو ہو کے سننا چاہیے. اور پھر دل کا رخ اللہ کی طرف رکھیں، یا اللہ روزی کی حالت میں ہیں، اللہ ہدایت کا مہینہ ہے، اللہ ہماری ہدایت میں اضافہ فرمائے، اللہ ہمارے دل کی روشنی میں اضافہ فرمائے، اللہ جو باتیں قرآن حدیث کی، اللہ رسول کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اللہ ان کو ہمارے دلوں میں پیوست فرما دیجیے، اللہ ہمارے عمل میں تبدیلی فرما دیجیے، محتاج بن کر، طالب بن کر دین کا اپنے آپ کو بہت ضرورت مند سمجھ کر مانگتے رہنا چاہیے. اور فائدہ تو اس وقت جب دل بدلے، اور دل تو اللہ کے بدلنے سے بدلتا ہے، اس لیے یا اللہ جو باتیں آ رہی ہیں دل میں اتار دیجیے. اس کو ہم توجہ سے بیٹھے ہیں. جیسا کہ عرض کیا گیا کہ رمضان کا مہینہ، اس میں ہماری تربیت کا پورا انتظام ہے. جنت میں جانے کے لیے تزکیہ چاہیے، تربیت چاہیے، خاص صفات چاہیے، تو اس مہینے میں تزکیے کا بھی انتظام ہے کہ جنتی صفات ایک طرف ہمارے اندر پیدا ہوں، دوسری طرف ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو. اس لیے رمضان میں جو اعمال شریعت میں دیے ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ کر کس عمل کے پیچھے کیا کیفیت ہونی چاہیے، اور کس عمل سے ہم کو اپنے اندر کون سی صفت پیدا کرنا ہے، ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم ان کو ان کی پوری روح کے ساتھ انجام دیں، اور اس سے جو نفع شریعت چاہتی ہو اپنے اندر حاصل کریں. تو روزے کا جو سبق ہے، کئی اسباق ہیں اس میں سے. آج جو خصوصی توجہ سے بات کو سمجھنا ہے کہ روزہ درس ریاضت ہے. روزہ ایمان والوں کو ایک سبق دیتا ہے کہ اے ایمان والے، تجھے زندگی بھر جنتی بننے کے لیے ایک مشقت میں لگے رہنا ہے، ایک ریاضت میں لگے رہنا ہے. چار دن کی چھوٹی سی زندگی ہے، مشقت کر لو، محنت کر لو، پھر جنت والی صفات پیدا ہوں گی. روزے میں صبح سے شام تک، اب آج کل 14 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے، کہیں 20 گھنٹے کا بھی ہے. روزے میں صبح سے شام تک بھوک، پیاس اور شہوت کی مشقت سے، شہوت پر قابو پانے کی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے. ان سب چیزوں پر قابو رکھنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور ہر گناہ سے دل و دماغ کو بچانا ہے، ہر برائی سے، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر ہر غیب کی طرف سے دل کو ہٹا کے رکھنا ہے روزہ. تو یہ ایک مشق چل رہی ہے، پورے مہینہ روزانہ مشق چل رہی ہے. اور یہ رمضان ہر سال آتا ہے، تو ہر سال 30 دن ریاضت کی مجاہدے کی امت کو مشق کروائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے. ریاضت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اچھی عادتیں پیدا کرنا. آسانی سے نہیں چیز پیدا ہوگی، مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے. تو قرآن مجید جب دنیا میں نازل ہوا اس سے پہلے بھی یہ صوم کا لفظ استعمال ہوتا تھا. ابھی جو آیت شریفہ میں اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، تو یہ صیام کا معنی دین میں شریعت میں تو پورا ایک خاص ترتیب ہے، صبح سے شام تک خاص شرائط کے ساتھ اوقات گزارنے کا نام روزہ ہو، لیکن قرآن آنے سے پہلے بھی یہ لفظ استعمال میں تھا عربی زبان کے اندر. عرب لوگ جو لفظ صوم استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کی جنگی ٹریننگ کے لیے کرتے تھے، وہاں مستقل جنگیں ہوتی رہتی تھی تو گھوڑوں کو وہ لوگ جنگی ٹریننگ دیا کرتے تھے، اس کے لیے یہ لفظ وہ لوگ بولتے تھے. تو گھوڑے میں پھرتی آئے، بھوک لمبے لمبے وقت کے لیے بھوک برداشت کرنے کی طاقت آئے، بھوک میں بھی یہ پوری پھرتی کے ساتھ کام کر سکے، اور مالک کے اشاروں پر جو ہے پوری تیزی دکھا سکے، تو پوری ٹریننگ ہوتی تھی. تو یہ رمضان بھی کیا ہے، ہر سال ایک مہینے کی ہماری ٹریننگ ہے، جنگی ٹریننگ ہے. اب یہ جنگ کس کی ہے؟ یہ جنگ خود اپنے اندر کی جنگ ہے، یہ خیر و شر کی جنگ ہے. ہمارے اندر شر بھی ہے، ہمارے اندر خیر بھی ہے، اس جنگ میں اپنے کو طاقتور بنانے کی مشق دائمی. تو ایک گھوڑے کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کو اگر ہم سمجھیں گے تو اس سے رمضان کا سبق بھی ہم کو اچھا سمجھ میں آئے گا، کہ جس طرح گھوڑا سرکش ہوتا ہے ایسے ہمارے اندر بھی جو نفس ہے، ہماری جو طبیعت کا ایک حصہ ہے وہ جو ہے سرکش ہے. جس طرح گھوڑے کو سدھانا پڑتا ہے، ٹریننگ دینا پڑتا ہے، مختلف مشقتوں سے گزارنا پڑتا ہے، تب وہ کام کے قابل بنتا ہے، جنگ کے قابل بنتا ہے، قابو اس پہ آتا ہے. ایسے ہی ہم کو بھی اپنے نفس کو مختلف مشقتوں سے گزارنے کے بعد وہ نفس قابو میں آئے گا، پھر ہم کو جنت میں پہنچانے کی وہ سواری بن جائے گی. تو یہ جو گھوڑا ہوتا ہے جب جوان بچہ ہوتا ہے تو بڑی اس میں حیوانیت ہوتی ہے، بڑی سرکشی ہوتی ہے، اس کی پیٹھ پہ ہم ہاتھ نہیں رکھ سکتے، بالکل وہ قریب آنے نہیں دیتا، قریب جائیں گے تو وہ اٹھا کر لات مار دیتا ہے. تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آہستہ آہستہ اس کی حیوانیت کو دور کرنا پڑتا ہے. پہلے کیا کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی جو ہے رسی اس کو جو ہے باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے تو قریب جاتے ہیں، چمکاتے ہیں، آہستہ سے ہاتھ رکھتے ہیں، پیار کرتے رہتے ہیں. جب اور مانوس ہوا تو ایک چھوٹی سی رسی جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، کمر پہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور مانوس ہوا تو ایک لمبی رسی لے کر اس کے گلے میں باندھ کر خود ہی اس رسی کو پکڑ کر چھوٹا راؤنڈ لگاتے ہیں اس کا، تو رسی کے قبضے میں رہ کر وہ تھوڑا گھومنا شروع کرے. تو آہستہ آہستہ مانوس کرتے ہیں، ورنہ اچانک جا کے اس پہ بیٹھنے کی کوشش کریں گے بغیر تربیت کے، اس کو بھگانے کی کوشش کریں گے، وہ تو بیٹھنے سے پہلے لات مار کے گرا دے گا، اور کسی طرح بیٹھیں گے تو وہ اپنے دونوں سامنے کے پیر ایسے اٹھا دے گا کہ آپ گر جائیں، بے قابو ہو جائے. تو آہستہ آہستہ اس کو مانوس کرتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے ٹریننگ کے بعد کہ آرام سے اس پہ سواری ہوتی ہے، تو اب اشاروں پہ چلتا ہے. تو اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پہلے تو اس میں حیوانیت تھی، جانور کی سرکشی اس میں تھی، لیکن مختلف مشقتوں سے اس کو گزارا گیا. آہستہ آہستہ اس کے اندر تہذیب آئی، سنورا اس کو. اب وقت ایسا آیا تہذیب آنے کے بعد کہ سوار کے اشارے پہ بھاگنے لگتا ہے، جب اشارہ کرو فوراً بھاگنے لگے گا، جب تھوڑا سا اشارہ کرو پیر سے رفتار تیز کر دے گا، جب اشارہ کرو رفتار کم کر لے گا، جب اشارہ کرو تھوڑا سا رک جائے گا. تو اب اشاروں پہ چلنا، دوڑنا، رکنا ہر چیز ہوئی. بلکہ اتنی اس کے اندر قابلیت آتی ہے کہ وہ خود سے مالک کی ضرورت کو سمجھنا شروع کرتا ہے، اشارہ کیے بغیر بھی سچویشن کے اعتبار سے مجھے کیا کرنا ہے، اتنی بھی سمجھ گھوڑے کے اندر آ جاتی ہے۔ پہلے تو حیوان تھا لیکن مشق نے، ٹریننگ نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا کہ ایسی غیر معمولی صلاحیتیں گھوڑوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب ٹریننگ کے بعد اب اس کی قیمت لگتی ہے، اب گھوڑوں کی تو بعض گھوڑوں کی قیمت کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے، اور ایک ایک گھوڑے کے کئی کئی خادم رکھے جاتے ہیں، ٹہلانے والا، ان کو مالش کرنے والا، ان کو نہلانے والا، کئی کئی خادم جو ہے عرب بھی رکھتے تھے، گھوڑے اس کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں۔ پھر جو ہے جب وہ نام کماتا ہے تو پھر اس کا ریکارڈ رکھنا شروع کیا جاتا ہے کہ کس نسل کا ہے، پھر اس کی اولاد کا ریکارڈ رہتا ہے کہ اس کا جو ہے فلاں مشہور جو گھوڑا ہے اس کا یہ پوترا ہے، اس کا یہ پڑپوتا ہے، اس کی کیا نسل تھی، اس کی نسل چلتی ہے پھر اس کے بیٹوں میں، کوئی بھی فلاں جو گھوڑا تھا نا اس کا یہ پوتا ہے، اس کی فلاں نسل سے، تو پھر اس کی قیمت لگتی ہے۔ تو کہاں تک اس کی تربیت کا اثر جاتا ہے اور اس کو کتنی عزت ملتی ہے، یہ عزت کیوں ملی بھائی، ایک حیوان تھا لیکن جب اس نے تہذیب اختیار کر لی، تہذیب اختیار کر لی تو اب اس کی قیمت ملی۔ اب یہ تو عام جو ہے ریس کا گھوڑا، اب جو جنگی گھوڑے ہوتے تھے تو ان کی تربیت اس سے بھی آگے ہوتی تھی، ان کو بڑی صبر کی ٹریننگ ہوتی تھی، برداشت کی ٹریننگ ہوتی تھی، جان اساری کی، جہاں پر خون بہ رہا ہے، جہاں پر تلواریں چل رہی ہے وہاں جانا، خوف کی جگہ پہ جانا، لاشیں پڑی ہوئی ہیں سامنے، گھوڑا زخمی کٹ گیا ہے سامنا، وہاں جانا، تو ان کو جان اساری کی تربیت دینی پڑتی ہے۔ پھر بہت غیر معمولی پھرتی کی ضرورت پڑتی ہے تلواروں سے بچنے کے لیے، نیزوں سے بچنے کے لیے، بہت ہی تیزی سے گھوڑا جو ہے حرکت کرے، پھر جنگی چالوں کو سمجھ سکے، وہ بہادری اس کے اندر لائی جائے، وفاداری اس کے اندر لائی جائے، یہ سب چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، تو اب وہ جنگی مشق ہے۔ اس سب کا نام ہے صوم۔ تو اس کو کئی دن بھوکا رکھا جاتا تھا، سخت گرمی میں رکھا جاتا تھا، سخت گرمی میں بھی اس کے جسم پہ گھاس وغیرہ ایسی چیزیں لپیٹ دی جاتی تھی کہ خوب گرمی میں وہ بالکل پگھل کے دبلا ہو جاتا تھا، پوری چربی اس کی چلی جاتی تھی، اور اتنا بھگاتے تھے، اتنا اس کو بھگاتے تھے بھوکا رکھ کے، کہ جسم کی پوری جو ہے کثافت ختم ہو جاتی تھی، کافی پھرتی آ جاتی تھی، اشاروں پہ سب کچھ کرنا، اور سخت بھوک میں بھی بھوک کو کنٹرول کر کے مالک کے حکم پہ چلنے کی عادت ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد وہ بن جاتا تھا مجاہد گھوڑا، لڑائی کے قابل۔ تو پھر اللہ کے پاس اس کا کیا مقام ہے، احادیث میں کتنے فضائل ہے گھوڑوں کے، قرآن مجید میں تو پورا ایک سورہ ہی ہے، والعادیات، العادیات گھوڑوں کی تعریف میں اللہ ہے کہ ٹریننگ کے بعد گھوڑا کن خوبیوں والا ہو جاتا ہے، فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے پھنکارے مارتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی، مالک اس کو موت کی طرف بڑھا رہا ہے لیکن وہ اتنا شوق سے دوڑ رہا ہے کہ دوڑنے میں اپنی پوری جسم کی طاقت لگا رہا ہے، اتنی قوت سے دوڑ رہا ہے کہ سانس پھونکنے کی طرح چل رہی ہے، کتنا وفادار ہے مالک کے اشارے کے لیے، اشارے پہ کیا کتنی قوت سے اپنے آپ کو لگا رہا ہے۔ العادیات ضبحا فالموریات قدحا، چٹیلی زمین ہے، چٹانی زمینیں ہیں، اس پہ بھی قوت سے بھاگ رہا ہے، اتنی قوت سے دوڑ رہا ہے کہ اس کے پیر میں جو لوہے کی نال لگی ہوئی ہیں ان کے چٹانوں پہ ٹکرانے سے چنگاریاں اڑتی ہیں۔ موریات قدحا، اتنی قوت سے بھاگ رہا ہے۔ فالمغیرات صبحا، اور پھر صبح کے وقت میں او پڑتے وقت، یعنی رات میں اندھیرا چھٹ رہا ہو، اس وقت حملے ہوتے تھے، اتنے رات کے وقت میں اس کو اٹھا کے گھر سے لے جایا جاتا تھا، اور جب ابھی رات کے تین چار ابھی صبح صادق ہو رہی ہے اسی وقت حملے ہوتے تھے، تو اس وقت پوری قوت سے بڑے حملے کرتے تھے۔ مغیرات صبح اثر نہ بھی نقا، اور میدان جنگ میں اتنی قوت سے گھوڑا حرکت کرتا تھا کہ پورا میدان دھول دھول ہو جاتا تھا، یہ پورے میدان کو دھول سے بھر دیتے ہیں۔ وسط نہ بھی جمع، اور مالک کا اتنا وفادار ہے کہ جہاں پر گھمسان کی جنگ چل رہی ہے، جہاں پر گردنیں کٹ رہی ہیں، तीर बरस रहे हैं उसके बीच में पहुंच जाता है बहुत सत्म भी जमा, अपनी जान बचाने के लिए नहीं सोचता, उस मालिक का इशारा है इंसान ने एक तरफ एक घोड़े की वफादारी देखो, मालिक क्या करता है, थोड़ा घास डालता है, थोड़ा चारा देता है, फिर भी ये मालिक के हक को इतना पहचान रहा है कि जान देने की जो जगह है वहां इतनी कुव्वत से जा रहा है, अपने मालिक के लिए कितनी कुव्वत से भाग रहा है, अपने मालिक की वफादारी में किस तरह वो तलवारों की साय में घुस रहा है, अपने आप को कुर्बान कर रहा है। एक तरफ ये जानवर घोड़ा ऐसा है और दूसरी तरफ ये इंसान अपने मालिक की इतनी सारी नेमतें खाकर भी एहसान फरामोश है, हमेशा यही देखता है कि मुझे क्या लज्जत चाहिए, मेरे मालिक का भी मुझे कुछ हक है, मेरे ऊपर कुछ हक है, मैं उसकी इबादत करूं, मैं उसको राजी करने के लिए तन मन धन लगाऊं। ये भी इंसान के अंदर खुदगर्ज है, वफा नहीं है इसके अंदर। तो घोड़े के अंदर की जो वफा है, मालिक की शुक्रगुजारी है, मालिक के हक को समझने का जज्बा है, पूरी कुव्वत से मालिक की इताअत करने, यहां तक कि जान दे देने का जो जज्बा है, उसको अल्लाह ने बयान किया। तो ये घोड़े की ऐसी जो मश्क है, इसका नाम है सौम। तो ये हमारा रमजान में वो फौजी मश्क हो रही है हमारी। तो मोमिन की जिंदगी भी क्या है, ये बंदगी की जंग है, अल्लाह ताला की वफादारी की जंग है। इसमें नफ्स अम्मारा को जो हमारे अंदर बैठा हुआ, जैसे घोड़े के अंदर शुरू में वो नफ्स सरकस बैठा हुआ है उसका, जो हाथ रखने नहीं देता, जो लत्ती मार देता है, ऐसे ही हमारे अंदर भी जहां नफ्स है, वो नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, वो दीन पे चलने के लिए तैयार नहीं, कुछ बोले तो फिर नौजवानों को क्या होता है, मैं उसे समझू हूं दुश्मन जो मुझे समझाए, जरा कुछ बोलो तो हर दुश्मन ही समझते, अपना बेटा क्यों ना हो, बस बड़ा ख्याल करके बोलना पड़ता है, जरा बेतकल्लुफ में कुछ बेख्याली में कुछ बोल दिया तो वो गौर करने लगते। तो नफ्स हमारा आजकल ऐसा है, जमाने तो नफ्स हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, उस नफ्स हमारा को मशक्कतों से गुजार कर, ट्रेनिंग से गुजार कर नफ्स मुतमईना बनाना है कि हुक्म पे राइट बोलने वाले। हमारी हमेशा की जो आखिरत है उसकी तबाही का डर अगर किसी चीज है, तो इसी सरकश घोड़े से जो हमारे नफ्स का घोड़ा अंदर है। असल काम जो है ये रमजान में, वो नफ्स जो है, वो जो घोड़ा है सरकश, उसको फरमाबरदार बनाना है। वो घोड़ा ही मनमानी करने वाला हमारा नफ्स, ख्वाहिशात पे ख्वाहिशात पेश करने वाला हमारा नफ्स, ये ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अखफ मा अखाफ उम्मती अल हवा, मेरी उम्मत में के बारे में मुझे सबसे ज्यादा जिस बात का खौफ है कि लोग ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाएंगे, नफ्स इनका सरकश हो जाए। और मोमिन से हुज़ूर ने फरमाया, इन आदा अदुबी का नफ्स का, तुम्हारे दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स ही है, तुम्हारे अंदर का सरकश घोड़ा, अगर तुमने इसकी ट्रेनिंग नहीं दी तो यही पलटी मारेगा। तुम्हारा दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है, जो तुम्हारे दोनों बाजुओं के बीच में रहता है, तुम्हारे सीने में रहता है। और फरमाया, सलासुम मुहलिका, तीन चीजें ऐसी हैं जो इंसान को हलाक कर देती हैं। उसमें क्या है, हवम मुत्तबा, ऐसी ख्वाहिश के आदमी पूरा करने पे मजबूर, ख्वाहिशात के पीछे भागने, ख्वाहिशात की गुलामी, इस तरह नफ्स मोटा हो जाना। और अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद जो पूजा है वो यही है, नफ्स की पूजा। एक आदमी, एक मोमिन, एक इंसान अल्लाह का हुक्म क्या है देखने के बजाय मेरे जी में क्या आ रहा है वो जब देखने लगता है, अपने दिल की बात ही पूरी करने लगता है, तो ये सबसे बड़ा बुत है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है। मा मिन शैइन युअबदु तहता ज़िल्लिस समा, कि आसमान के साये में, आसमान के नीचे, आसमान की छत के नीचे सबसे ज्यादा गुस्सा अल्लाह ताला को जिस चीज की इबादत पे है वो इंसान की अपनी ख्वाहिश की पैरवी है। मामिन शैइन युअबदु तहता ज़िल्लिस समा अबदु इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल मिन हवा मुत्तबा, अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा करीब, अल्लाह को सबसे ज्यादा जिस पूजा से गुस्सा है वो है ख्वाहिश की पूजा, जो ख्वाहिश जी में आए उसको पूरा करना, वो नफ्स हमारे दिल के अंदर बैठा हुआ, हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो इस नफ्स सरकश को काबू में लाना, जिंदगी भर उसको काबू, यही जंग असल जिंदगी का काम है और यही कश्मकश आखिरत की कमाई है, अपने नफ्स को काबू में रखना। فرمایا حضور پاک نے المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ اصل سپاہی اصل سورما لڑاکا وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اس کو کھینچ کر اللہ کے حکم کے اوپر چلائے۔ تو یہ ہر سال ماہوار روزے کا جو ٹریننگ سیشن ہے، ایک مہینے تک کا، ایک دن کا بھی نہیں، ایک مہینے تک روزانہ صبح سے شام تک بھوکے رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، پیاسے رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کتنی بڑی مدت ہے یہ، ایک مہینہ، یہ پورا ایک مہینے کا روزہ ہم کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اے مومن تیری زندگی کا اصول ہے ریاضت، مشقت اٹھانا، اپنے نفس کو جھکانے کی، قابو میں رکھنے کی مشقت، یہی تیری زندگی کا راستہ ہے۔ یہ 30 دن جو ہے روزے کی مشقت اٹھاتے ہیں، تراویح کی مشقت اٹھاتے ہیں، اسی طرح آگے کی زندگی میں تہجد کی مشقت ہے، پورا دین ہی کیا ہے، بغیر مشقت کے اس میں ترقی نہیں ہے، تہجد پڑھنا ہے تو مشقت ہے، انتہائی سردی کے جو دن ہے اس میں فجر کی نماز کے لیے جانا مشقت ہے، سخت گرمی کے دنوں میں مسجد جانا ظہر میں مشقت ہے، اور بڑی محنت سے جو کمائی کمائی ہے، خوب دولت جمع کی ہے، بڑا اس سے لگاؤ ہو گیا ہے، اس دولت میں اندر سے جو محبوب دولت ہے اس میں سے صدقہ دینا، اس میں سے زکات دینا، یہ بھی مجاہدہ ہے، مشقت ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے درجے کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ جو مال تم کو محبوب ہے، پسند ہے، اس میں سے نکال کے تم خرچ نہ کرو۔ بہرحال دین نام ہے ہر حال میں مشقت کے باوجود اللہ کے حکموں پر جمے رہنا، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا، سچے مسلمان کو انہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ مالی اعتبار سے تنگی چل رہی ہے پھر بھی دین کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، جانی اعتبار سے تکلیفیں چل رہی ہیں، بیماریاں چل رہی ہیں، آفتیں چل رہی ہیں، جنگیں چل رہی ہیں، مار پیٹ لوگ کر رہے ہیں، تب بھی دین کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے حکموں پہ جمے رہنا، وحین الباس، یہاں تک کہ جنگ کا موقع آ گیا تو جنگ میں نکل جانا، اور جب جنگ چل رہی ہو تو جنگ سے بھاگنا نہیں، 10 بڑے گناہوں میں جنگ کے میدان سے بھاگنا، بھاگنے کی ضرورت نہیں جنگ کے میدان سے، یہ ہے ایمان، مشقت کا راستہ ہے، آرام پسندی کا راستہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم کو روزانہ خواہشات پوری نہیں کرنا ہے، خواہشات توڑنا، تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ صاحب، یہ ہم بات کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، کہ جو آئینہ تیرے اندر ہے وہ آئینہ بچا کے رکھنے کے لیے نہ، اس کو چورا چورا کر دو، بار بار دل کو توڑنا ہے تمہارے، ہزار بار دل ٹوٹے گا تب تمہاری آخرت بنے گا، اور جتنا ہم خواہشات کو اپنے توڑتے ہیں اتنی ہمارے نفس کے اندر پالشنگ ہوتی ہے، چمک آتی ہے، نفس امارہ سے ہٹ کے نفس مطمئنہ کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ کے دین میں آگے بڑھنے کے لیے آگے آدمی کو ترقی ہو رہی ہے، اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اللہ اس کو اور نیک سے نیک بناتے جا رہے ہیں، اپنا چہیتہ بناتے جا رہے ہیں، یہ آگے مرحلے جو ترقی کے کھلتے ہیں وہ مشقت کے بعد ہی کھولتے ہیں، جب بندہ مجاہدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے کا کام دیتے ہیں، وہ بھی مشقت اٹھا کے کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے آگے کا کام دیتے ہیں، جو تھوڑا سا کام دیا گیا اس کو ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہے، تکلیف سے نہیں، تو اس کو آگے کا کام کیا دیں گے، جو ایک لیول کا کام اللہ نے دیا اس کو جم کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور آگے کا کام اس کو سجاتے ہیں، پھر اور آگے کا، آگے کا، جیسے چلنے والے کے واسطے آگے کا راستہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے، یوں کھڑے کے اگر سڑک کو دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی دور بعد جا کے سڑک ختم ہوگی، لیکن جب سڑک کے اس کنارے تک جاتا ہے تو اور سڑک ملتی ہے، اور آگے جاتا ہے تو اور ملتی ہے۔ تو یہ دین میں ترقی کرنے کی بنیاد ہی ہے مجاہدہ، دین کا جو کام دیا گیا ہم کو اس کو جم کے کریں ہم، جو عبادات ہم کو دی گئی ان کو ہم جم کے کریں، جتنا ذکر طے ہوا ہے اس کو آپ جم کے کریں گے، ہر حال میں مشقت اٹھا کے بھی کریں گے تو اور آگے کا ذکر ملے گا اللہ کی طرف سے، آگے کی ترقیات ملیں گی اور آگے کا کام کھلے گا آسان ہو، یہ اصول ہے اس دین میں، پورا ترقی بنیاد ہے مجاہدہ، آرام پسندی، اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں ہم کو پانے کے لیے، ہم کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ سے کشمکش کرتے ہیں، اپنے آپ پر بوجھ ڈال کر آگے بڑھتے ہیں، ان کے لیے ہم آگے کے راستے، اپنے راستے کھولتے ہیں. اور حدیث شریف میں فرمایا گیا خفت الجنت بالمکار، اللہ کی جو انعامات سے بھری ہوئی جنت ہے، جہاں اللہ کا دیدار ہوگا، جہاں رسولوں کی رفاقت ملے گی، جہاں ہمیشہ کا عیش ہوگا، وہ جنت ہے. اس کو فرمایا خفت بالمکار، وہ ایسی چیزوں سے اللہ نے اس کو گھیر دیا ہے، چھپا دیا ہے، جو دل کو اچھی نہیں لگتی. نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تلاوت کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا، غفلت سے بچانا، سب مشکل کام جو اچھے نہیں لگتے، جن میں مزہ نہیں آتا نفس کو، ایسے کاموں کے پیچھے جنت چھپی ہوئی. وہ حفت النار بالشہوات، اور جہنم جو بہت بھیانک ہے، انتہائی سخت عذاب کی جگہ ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے مزے مزے کی خواہشات سے، شہوات سے، خوب کھائیں گے، خوب مزے کریں گے، خوب عیش کریں گے، اس کے نیند اندر چھپی ہوئی جہنم. تو اللہ تعالیٰ نے راستہ ایسا رکھا ہے، دن کا چار دن کی زندگی ہے، مگر یہ محنت کا راستہ ہے، نیک بننا ہے، جنتی صفات پیدا کرنا ہے، حق کے کچھ کام آنا ہے، عبادات میں پختگی آنا ہے، صفات پیدا ہونا ہے. تو اس کا راستہ یہ ہے کہ جتنا کام جس وقت دیا گیا ہے اس کو پوری محنت سے کرو، آگے کا راستہ کھلے گا. مشقتوں سے ہی اللہ کی طرف آگے بڑھنے کا راستہ طے ہوتا ہے. اس نے کیا بہترین شعر کہا ہے کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، میرے گھر آنا چاہو تو کوئی تاروں سے سجی ہوا کوئی راستہ ہے، بہت خوبصورت ریڈ کارپٹ بچھی ہوئی ہے، ہر طرف سے تمہارا استقبال ہو رہا ہے، تمہارے پر پھول برسائے جا رہے ہیں، ان کو جو ہے کھانے پیش کیے جا رہے ہیں، اس طرح مزے کرتے کرتے پھول کے ہار پہن کے تم سینہ تانتے ہو، میرے پاس آؤ، میرا راستہ ایسا نہیں ہے، میرے گھر کے راستے میں ایسی نرمیاں نہیں ہیں، پھولوں کی سیج نہیں ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے، یعنی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، چٹانوں سے گزرنا ہے، خطرات سے گزرنا ہے، مشکلات سے گزرنا ہے، ایسا اگر ہمارے گھر آ سکتے تو آؤ، ورنہ ہمارے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب آج کل کا جو دور ہے پوری دنیا میں جو چل رہا ہے، یہ دور کی منطق یہ ہے کہ مزے سے جینا، ہر ایک کے دماغ میں جو بٹھایا گیا ہے کہ لگژری لائف رہنا، آرام رہنا زندگی کے اندر، آرام پسندی، نفس پرستی، خواہشات کی پوجا، ہر دنیا میں یہ ہوتا ہے خواہش پوری کرو، خواہشات پوری کرنا ہی آج کا فیشن ہے، خواہش پیدا پوری کر کے ہی آدمی فخر کرتا ہے اور عزت کی چیز سمجھ جاتا ہے، جو چاہا سب حاصل کر لیا. میں جو ہے کپڑے یا دلی سے منگاتا ہوں، میں اپنا بھیج چکا ہوں، اور میرے گھر کے اندر دیکھو فلاں چیز فلاں ملک کی فلاں چیز، میرے دل میں جو آیا میں اس کو حاصل کر کے رہتا ہوں. مجھے جب کھانے کو جی چاہا تو میں وہ سعودی عرب سے منگا کے حلیم کھاتا ہوں. میں اس طرح سے آدمی کا ہے اپنی خواہشات پوری کر کے اس کو عزت سمجھ رہا ہے، اس پہ فخر کر رہا ہے، یہ اس کے دور ہے. لگژری لائف کا نام ترقی، ترقی کا مطلب لگژری لائف ہونا، عیش آرام، اسی کو خواہشات کے مکمل ہونے کا نام کامیابی ہے اس زمانے کے انسان کے سامنے. لیکن اللہ کا دین جو بات سکھاتا ہے وہ خواہشات توڑنے کا نام کامیابی ہے، لگژریز کو جہاں تک ہو سکے چھوڑنے کا نام کامیابی ہے. فرمایا اما من خاف مقام ربہ، جو بندہ اس بات سے ڈرتا رہا کہ ایک دن اللہ کے پاس جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہے، یہ سوچ کے وہ خواہشات پوری نہیں کرتا، زیادہ خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ حساب آسان ہو، اس کا جنت ٹھکانا ہے. اور جو اپنے تزکیے کی فکر کرتا ہے، صفات بنانے کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے جو ہے آخرت کی کامیابی، یہ اسلام کی دعوت. اور حق کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مظاہرہ کرو، مشقت اٹھاؤ. مشقت اٹھانے کی دعوت ہے، عیش کی دعوت نہیں. فرمایا وہ کل عملو، اے نبی آپ فرما دیجئے اے عملو، کام کر کے بتاؤ، اعمال کر کے بتاؤ. باتیں بہت ہو گئی ہیں، فَسَيْرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اللہ اور رسول تمہارا عمل دیکھیں گے کچھ دن کے بعد. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ, پھر تم کو ایک ایسی ہستی کے سامنے پیش کر دیا جائے گا حساب کتاب کے لیے جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتی ہے ظاہری چیزوں کو بھی جانتی ہے. عمل پیش کر غافل, اگر عمل کوئی اگر دفتر میں ہے تیرے حساب میں کچھ عمل ہے تو پیش کر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلب الجنت جہدکم, کہ جنت حاصل کرو اپنی پوری کوشش لگا کر. فرمایا من خاف ادلجا, جہنم سے بچنا ہے تو بھی پورا زور لگاؤ. فرمایا کہ جس کو خوف ہوتا ہے کہ میں منزل پر پہنچ سکوں گا, یعنی عرب کے لوگوں کا طریقہ کیا تھا کہ وہ لوگ رات میں سفر کرتے تھے, دن میں جب دھوپ سخت ہو جاتی تو سفر روک کر ڈیرے ڈال کے رک جاتے تھے, لیکن رات کی چاندنی میں خوب سفر کرتے تھے. تو جلدی اگر دور کی منزل ہے تو حضور فرمایا من خاف ادلجا, جو بھی خوف زدہ ہوتا ہے وہ اندھیرے میں ہی سفر شروع کر دیتا ہے, رات میں جلدی سفر شروع کر دیتا ہے. ومن ادلجا فقط بلغ المنزل, جو بہت پہلے دن نکلنے سے پہلے اندھیرے میں ہی نکل جاتا ہے تو پھر وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. الا ان صلاۃ اللہ غالیہ, سنو اللہ جو سودا بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ بہت مہنگا ہے. سنو اللہ تعالیٰ جو سودا لے کے بیٹھے ہیں وہ ہے جنت. اس جنت کو حاصل کرنے کے واسطے اندھیرے سے نکلنا پڑتا ہے, 9 بجے تک سو کے 10 بجے تک ناشتہ کر کے اس کا انگڑائی لیتے ہوئے میں کام کروں گا, اتنی سستی کاہلی سے جنت حاصل نہیں ہوگی. بہت پہلے سے ہی رات کے اندھیرے سے ہی ایکٹیو ہو رہا ہے ایک آدمی, ایسی ایکٹیو زندگی سے جنت حاصل ہوگی. تو دین کا پیغام مظاہرے کا پیغام ہے. مظاہرے کا معنی ہے بدل الوسعی التام فی الامر المتاع, جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کے لیے اپنی پوری کوشش کر ڈالنا. اب ہمارے اندر جو نفس ہے وہ لذت چاہتا ہے, آرام پسند کرتا ہے, پھر اس پہ تعریف بھی ہونا, حجب بھی ہے اس کے اندر, پورے کام جو ہے سستی کاہلی کے, پھر تعریف بھی ہونا اس کو, میں اچھا ہوں یہ بھی رہتا اس کے اندر. اور شریعت کیا ہوتی ہے کہ نفس کو مٹاؤ, اطاعت کرو, لذتوں کو چھوڑو, اور اپنے آپ کو بوجھ محسوس ہونے کے باوجود نفس کو مجبور کر کے اللہ کے احکام پہ چلاؤ, یہ ہے مجاہدہ. تو یہ نفس جو ہے اس کی اصلاح کا سبق دیتا ہے اللہ. تو اس کا نفس کی اصلاح کے لیے بتاتے ہیں 3 قدم ہیں. ایک تو ایک مصلح کی صحبت, ایسی ہستی جو ہماری تربیت کرے, روک ٹوک کرے, ان کی صحبت کے بغیر سفر شروع نہیں ہوتا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اور دوسرا ہے اپنی خواہشات کی مخالفت. صحبت سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو بتاتے ہیں کہ 3-4 چیزیں کرنا. قلت طعام, کھانے میں کمی کرے آدمی, قلت منام, سونے میں کمی کرے, قلت کلام, بات چیت میں کمی کرے. مجاہدات ہیں ان سب چیزوں کے. مجاہدات کرنے سے اب جو ہے نفس میں آئے گا, شیخ سے فائدہ ہوگا. اور کیا ہے, چاہ رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے ہیں تو سزا بھی دینا ہے نفس کو. صرف جو ہے بس افسوس کر رہے ہیں, خاموش بیٹھ رہے ہیں, میں قرآن پڑھ کے بولا تھا نہیں پڑھ سکا, میں ذکر کر کے بولا تھا چھوٹ گیا, اور فلاں غلطی ہوگی, افسوس کرنے سے کام نہیں چلے گا. نفس کو سزا دینا شروع کرنا, جس غلطی کو آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں, جس نیکی کو آپ اپنے اندر جمانا چاہ رہے ہیں, اگر اس میں نفس سستی کر رہا ہے تو اس کے اوپر سزا. غیبت کی عادت ہوگی, اب بولا کہ جب بھی غیبت ہوگی 2 رکعت نماز پڑھوں گا, تو ابھی کروں گا تو نماز بھی پڑھوں گا. جھوٹ کی عادت ہوگی, اب جب بھی جھوٹ بولوں گا 100 روپے صدقہ لوں گا, صدقہ دیا آدمی. اس طرح سے مخالفت کرنے کا ثبوت ملتا ہے. فرمایا گیا جاہدو احواءکم کما تجاہدون اعداءکم, اپنی خواہشات سے ایسا ہی جنگ کرو جیسا کہ دشمنوں سے جنگ کرتے ہو, مخالفت کرو اس کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الشدید من غلب الناس انما الشدید من غلب نفسہ. صحیح مہمہ کہ لوگوں کو جو پچھاڑ دے وہ طاقتور نہیں ہے, جو اپنے نفس کو پچھاڑ دے وہ طاقتور ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ وخواہ، تو سب سے بڑی جنگ افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے اور اس کی خواہشات سے جنگ کرے، یہ سب سے بڑی جنگ افضل جنگ. ذوق کا مشہور شعر نہنگو اجدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا، پہلے کی زندگی تھی اس میں جو بڑے بڑے دشمن ملتے تھے تو یا تو دریاؤں سے گزرنا جاتا، دریاؤں میں مگرمچھ کا خطرہ رہتا تھا، جنگل سے گزرتے تو اجدہے کا خطرہ رہتا تھا یا شیروں کے حملے کا خطرہ رہتا تھا، تو آدمی اگر اس زمانے میں اس کو مارتا تھا تو بہادر مانا جاتا تھا. تو کہتے ہیں نہنگو، نہنگ کا معنی ہے مگرمچھ، نہنگو اجدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا، سب سے بڑا موزی کون ہے، نفس امارہ ہے جو بار بار اس کو اگر تم مار سکے تو آئے اب تمہیں بات دو. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، جب تک اس کا نفس نہیں روتا تو وہ لاکھوں برس تک سجدے کرتا رہا، لیکن جب نفس بولا نہیں آدم کے سامنے نہیں کرنا ہے تو پھر نفس کی سن لیا، تو لاکھوں برس سجدے کرنا جب نفس بھی ساتھ دے رہا تھا وہ کوئی کمال نہیں ہے، جس وقت نفس خلاف کرنے کے لیے کہہ رہا تھا اس وقت اس کو جھکانا یہ کمال ہے، جب نفس ہمارا روکتا ہے. جامع صغیر میں روایت ہے من مقت نفسہ فی ذات اللہ امنہ اللہ من مقتہ، جو اللہ کی ذات کی خاطر اللہ کی ذات کو خوش کرنے کی خاطر اپنے نفس سے دشمنی کرتا ہے، اس پہ غصہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے اس کو بچاتا ہے. تو یہ ہے دین کا پیغام کیا ہے، اپنے آپ کو کچلو، کنٹرول کرو. حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے خلیفہ گزرے ہیں، بہت اونچی شخصیت اسلامی تاریخ کی، وہ کہتے ہیں کہ افضل عمل کون سا ہے، ما اکریہت علیہ النفوس، جس پر نفس پر بوجھ محسوس ہو وہ عمل افضل ہے. تو کسی نے کہا جس نے آزاد کو شہباز سے راضی کیا، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھے کھا رہے ہیں، اچھے سواریاں، آزاد کو راضی کر، جس نے آزاد کو شہباز سے راضی کیا اس نے اپنے دل میں ندامتوں کے درخت لگا دیے. خواہشات پوری کرنے میں تو مزہ آتا ہے لیکن بعد میں ندامت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، اس میں آئندہ آدمی کا معیار گر جاتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، تو ندامت ہوتی ہے. تو یہ جو نفس ہے یہ اس کو جھکانا پڑتا ہے، نفس کو منوانا پڑتا ہے، آسانی سے مانتا نہیں کہ ہر قدم پہ کھڑا ہو جاتا نہیں کروں گا، تو اس کو منوانا پڑتا ہے. جیسے غالب کہتا ہے نا جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، تو یہ طبیعت بدماش ایسی ہے ادھر نہیں آتی، اس کو پکڑ کے لانا پڑتا ہے، عہد کرنا پڑتا ہے نفس سے، نہیں میں تکبیر اولا سے نماز پڑھوں گا، نہیں میں تہجد کی پابندی کروں گا، میں غیر پہ نظر نہیں ڈالوں گا، اس کو سمجھا کے اس سے عہد لینا اپنے نفس سے، دل میں وعدے کرنا اپنے دل سے، اس کو مجبور کرنا. اور یہ نفس کی نگہداشت عمر بھر ضروری ہے. بعض وقت کیا ہوتا بہت شریف نظر آتا، بے فکر ہوئے تو پھر پھنس جاتا، پھر غلطی کرا دیتا. آخری وقت تک سورہ یوسف میں 13ویں پاری کی پہلے تو ماں اوپر بھی وہ نفسی، میں نفس کو بلی نہیں کہہ سکتا، ان نفس الامارۃ بالسوء، یہ بہت برائیوں کا حکم دینے والا، یہ مجاہدہ ہے زندگی. مجاہدے میں کہتے ہیں کہ بھوک کا مجاہدہ سب سے زیادہ سخت ہے اور اس کا اثر جلدی پڑتا ہے نفس کو، بھوکا رکھنا نفس کو یہ بہت اچھا طریقہ ہے. جس کا پیٹ بھرا ہوا رہتا نا، جب بھی پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے تو خواہشات عروج پہ رہتا. اب چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے نا، وہاں سے کھانا کھاتے ہی لڑنا شروع کر دے، کھیلنا پینا شروع کر، کھانا کھانے سے پہلے دھبک کے کھاتے ہی جو ہے اچھلنا کودنا. تو جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے نا، خوب کھانے کو اچھا ملتا ہے نا، تو اس کو نئے نئے شوق آتے رہتے، اس کے لئے خواہشات عروج پہ رہتا، تو وہیں اس کو پہلے کم کھلانا، بہت کھلا دے، وہیں ڈھیلا پڑے گا تو اب جو ہے اکڑنے کو جینی چاہے گا، مختلف تفریحات کو جینی چاہے گا. حدیث میں اصول کیا بتایا اللہ کے نبی، ایک پیٹ کے تین حصہ کرو، حصے کرو، ایک ہی حصہ کھاؤ،
कुछ पाने के लिए रखो, कुछ हवा के लिए रखो, एक तिहाई खाने का हुजूर बता रहे। और हम लोग क्या है केवल दबा के खा रहे हैं, इतना जितना हमारा मैदा है उससे ज्यादा खा के टाइट कर दिया। ये जो शिकम शैली है ना दबा के खाना, इसके बड़े नुकसान बताए हैं। पेट भर खाना, इससे खौफ खुदा दिल से निकल जाता है। आदमी हैरान होगा कि इससे क्या डर, नहीं पेट भर के खाएंगे तो खौफ खुदा निकल जाता है। और तकब्बुर आ जाता है, जो लोग भी अच्छा जम के खाते रहते हैं पेट भर के खाते हैं, तकब्बुर आ जाता है। मखलूक के ऊपर हमदर्दी खत्म हो जाती है, जिनको अपने ऊपर ही बहुत खाने की आदत हो जाती है, हर वक्त उनको अपने नफ्स की पूजा की आदत है, ऐसे लोगों के अंदर लोगों की हमदर्दी कम हो जाती है। और ये ज्यादा खाना इबादत से इताअतों को बोझ बना देता है, क्योंकि जो डटकर खाएगा तो वो जमकर सोएगा, जमकर सोएगा तो फिर तहज्जुद चली जाएगी, फजर चली जाएगी। और कहते हैं कि हिकमत का कलाम, एक पेटू आदमी है उसके सामने कितनी भी हिकमत की बात बोलो उसके दिल पर दिक्कत तारी नहीं होती। आप जरा नजर दौड़ा के देख लो, जो लोगों को खाने पीने की बहुत आदत है वो लोग कितना वाज़ो नसीहत से असर लेते हैं, दिक्कत तारी नहीं होती। कोई चाट लगी रहती खाना, वो आइंदा हफ्ते की डिश के बारे में सोचते रहता हूँ, वाज बयान से उसको ज्यादा असर नहीं हो, एक डिश होते फिर अगले का प्रोग्राम उसके उसमें ही उसकी दुनिया है। हमें रहम में कई ऐसे चेहरे आ रहे हैं, खाने पीने की चीजों से बहुत दिलचस्पी, अपने शरीर भी अजीज होंगे, दीन की बातों का असर नहीं सुनते, हफ्ते के डाल देते खानों का भूसो। और वो लोग अगर दूसरों को नसीहत कर रहे हैं जो पेटू लोग हैं, तो उनकी नसीहत दूसरों पे फायदा नहीं होती होता। और बीमारियां भी इसके साथ लगी हुई, ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, आपके प्यारों का क्या हाल है, आपके घर के करीबी जो लोग थे उनका क्या हाल है। एक मरतबा हुजूर ने देखा हजरत आयशा को दिन में दूसरी मरतबा खाना खाते हुए, तो हुजूर आयशा क्या जिंदगी में एक ही काम रहेगा क्या, खाने का और कोई काम नहीं होगा, एक दिन में दूसरी मरतबा खाते हुए देखे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी के सामने आके अर्ज किया कि हुजूर आप हुक्म फरमाएं, अल्लाह ने मुझे भेजा है, आप अगर फरमा दें तो ये मक्के के जो पहाड़ है ना ये सब सोने चांदी के बना देंगे, और आप जिधर चलेंगे सोना चांदी के पहाड़ आपके साथ चलेंगे। इतनी पेशकश थी दौलत के हुजूर के सामने, जिस दौलत के लिए हम लोग दीवाने होंगे पीछे भाग गए, हुजूर को इतनी दौलत पेश की गई थी कि पहाड़ सोने चांदी के बना देंगे, बड़ी दौलत की जिंदगी रहेगी आपकी। हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं ये चाहता हूँ या अल्लाह एक दिन खाऊं, उस दिन शुक्र अदा करूं, दूसरे दिन भूखा रहूं ताकि सबर कर सकूं। और हुजूर की सबसे चहेती कौन थी, बेटी फातिमा, हजरत आयशा हुजूर की चहेती, हजरत फातिमा बहुत चहेती बेटी। फातिमा आती तो आप इतना बेकाबू होते थे, उठ के खड़े हो जाते थे, आगे बढ़ के हाथ फैला देते थे अपने। हजरत फातिमा जो है उनके घर में बड़ी मुश्किल से कई दिन के बाद एक रोटी आई, तो आदि शोहर ने खाई, आदि जो उनको रोटी उनके हिस्से की आई थी हजरत फातिमा की आधी रोटी, जब वो खाना शुरू किया तो उनको एकदम अब्बू की याद आई कि मुझे तो आज आधी रोटी मिल गई है, मालूम नहीं अब्बू खाएं कि नहीं खाए हैं। तो आधी रोटी जो है वो अपने कपड़े में उसको लपेट कर वो ओढ़नी थी अपनी, लपेट के हुजूर के पास आ गई, आके जो है हुजूर को जो है उसमें से लुकमा दिया, तो हुजूर ने फरमाया बेटी तीन दिन में पहली बार चीज है जो मेरे पेट में जा रही है लुकमा। हालांकि हुजूर जो है अरब के बादशाह थे उस वक्त, हुजूर चाहते थे कितनी चीजें मिल सकती थी, लेकिन तब जो पूरी आखिरत की तरफ थी, ऐसी जिंदगी को अल्लाह के नबी ने पसंद किया था। अब हमारा नफ्स कभी भूखा रहता ही नहीं, तो हमारी ख्वाहिशात कभी कम होती नहीं, कुछ ना कुछ ख्वाहिशात चलती रहती है, इसलिए हम लोगों का पेट हमेशा भरा रहता है। फिर अल्लाह के नबी अय्याम में 20 के रोजे रखते थे, हर महीने तीन दिन चांदनी की रातों में, फिर पीर जुमेरात के रोजे रखते थे, आम दिनों में भी जो है रोजाना कभी भी हुजूर रोजा रखते थे। औरतों को चाहिए कि औरतों के फजा रोजे बहुत सारे रहते हैं, तो औरतें अगर नफिल रखना है तो पहले फजा रोजे रखे। तो बहरहाल आदमी पेट भरकर खाना खाए ये शैतान का हथकंडा है, शैतान की चाल है कि आदमी पेट भरकर खाए। ایک دن جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے سامنے پیش آیا، شیطان آیا، اس نے کہا کہ فلاں دن جو ہے آپ کو بہت جم کے بھوک لگی تھی، آپ پیٹ بھر کھا لیے تھے اس دن، پتہ ہے اس دن تہجد میں آپ کو مشقت ہوئی تھی، عبادت میں بوجھ محسوس ہوا تھا. شیخ المختار میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا کھانا کھانا کہ جس سے موت سے آدمی بچے، مرنے سے بچے، اتنا کھانا کھانا تو فرض ہے، نہیں کھائے گا تو پھر گناہ ہو جائے گا، اور اتنا کھانا کھانا ہے کہ کچھ جسم میں طاقت ملے یہ سوچ کے کھانا کھانا یہ جائز ہے، اور پیٹ بھر جانے کے بعد کھانا حرام ہے، اور آج کل یہ مرض عام ہے، پیٹ بھرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، کھاتے رہتے 24 گھنٹے جیسے بکری چلتے رہتی، کھاتے رہتے، پیٹ میں کہیں بھوک رہتی ہی نہیں پر کھاتے رہتے. تو یہ جو ہے شریعت میں ہر سال روزہ رکھ کے ہم کو ایک مشق کرائی جا رہی ہے کہ تم جس طرح گھوڑے کی ٹریننگ چلتی ہے نا ایسی ٹریننگ لیتے رہو، اور مشقت اٹھانا ہی اپنا اصول بناؤ، اپنے نفس سے لڑتے رہو. اور کچھ پوائنٹ ہے اس کو بات ختم کرتا ہوں. تقویٰ، روزے کا ایک مقصد ہے تقویٰ. تقویٰ کا مطلب ہے دل کی ایسی کیفیت کہ گناہ کرنے سے جھجک ہو رہی ہو، نیک باتوں کی بےتابانہ طلب ہو. تو یہ جو کھانے کے پینے کے جو جذبات ہیں بہیمی، یہ جذبات جب بڑھتے ہیں تو گناہوں کے جذبات اس سے بڑھتے ہیں. بہیمی طاقت جب بھی بڑھتی ہے تو گناہوں کے جذبات انسان میں بڑھتے ہیں. اس وجہ سے روزے کا حکم دیا گیا ہے. حضور نے نوجوانوں کو بھی خاص طور پہ، اس لیے کہ جوانی میں چونکہ جسم بہت طاقت میں رہتا ہے اس وقت جو ہے گناہوں کے جذبات بھی زیادہ آتے ہیں، تو حضور نے روزوں کا ہی علاج بتایا، کثرت سے روزے رکھ. اور ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ پیٹ بھرے جو لوگ ہیں، امیر جو لوگ ہیں، ان کو غریبوں کو بھوک میں کیا تکلیف ہوتی ہے اس کا احساس اللہ کروانا چاہ رہے ہیں. تو یہ بتایا حضور نے شہر المواسات، رمضان میں تم کو روزے اس لیے رکھائے جا رہے ہیں تاکہ تم دکھیوں کی، بھوکوں کی تکلیف محسوس کر کے ان کا ساتھ دینے والے ہوں. یہ بھی مشق مقصود ہے. تو اس واسطے رمضان میں اس کی بھی مشق ہونی چاہیے زندگی بھر بھی، کہ نہ صرف ہم کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے بلکہ بھوکوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو کھلانا بھی ہے، اور ہر پریشان حل. اور ایک حقیقت یہ ہے کہ آدمی چاہے جتنے ناز کر لے، زندگی ایک کشمکش کا نام ہے، معلوم کب کیا حالات آئیں. اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ مومن جسم کو مشکلات کا عادی بنائے، سخت حالات کا بھی عادی بنائے. اس وجہ سے پوری امت کو، چاہے تم دولت مند ہو کچھ بھی ہو، زبردستی پکڑ کے روزے رکھوا رہے، پوری امت کو روزے رکھو، ایک مہینہ رکھو، تاکہ سختی کی تھوڑی تمہارے اندر سکت ہو. تو گویا جبری طور پر سب کو ورزش کرانا، بعض ملکوں میں کیا ہے ہر شہری پہ فوجی ٹریننگ دینا ضروری رہتا، یہ فوجی ٹریننگ پوری امت پہ لگا دی اللہ تعالیٰ کمپلسری، کہ تم چاہے کچھ ہو یہ بھوکے پیاسے ایک مہینہ تو بھوکے پیاسے رہو، تاکہ جسمانی مشکلات کے لیے ہر وقت تیار رہے. اس سے سبق ملتا ہے کہ ایمان والے اپنے جسم کو تیار کر کے رکھے ہمیشہ. اور زیادہ کھانا مختلف امراض کا سبب ہے، اور ڈاکٹروں کی طبی ہدایت ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اگر کھانے کا ناغہ کرے تو آدمی اچھا رہے گا. اسلام میں بھی ہفتہ واری مسنون روزہ ہے، ہفتہ واری روزے حضور کے سنت ہے. تو بہرحال یہ جسمانی علاج بھی زبردستی کرا لے، بول سب پکڑ گئے رمضان کے اندر، پورا ایک مہینے تک ناغہ کروا رہے ہیں صحت کے واسطے. ایک سائنٹسٹ لکھتا ہے کہ 30 دن کے روزے سے 40 سالہ آدمی کے رگ پٹھے جو ہیں وہ 13 سال کے بچے کے رگ پٹھوں کی طرح لچکیلے ہو جاتے ہیں، پورا جسم کے اندر اس طرح سے پورا جو سختی آ گئی تھی اور مادہ جم جاتا وہ پورا جل جل کے ختم ہو جاتا. تو زبردستی جو ہے صحت اچھی بنا رہے پکڑ گئے. ایسے ہی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی، زندگی کی سچائیوں کی طرف، بڑے مقاصد کے طرف متوجہ ہونے کے لیے روحانی ذہنی یکسوئی چاہیے. تو یہ روحانی دماغی یکسوئی جو ہے صفائی کے لیے بہترین علاج فاقے کو ہی بتایا گیا. انسان کا جب معدہ غذا سے خالی ہوتا ہے، بخارات وغیرہ نہیں رہتے ہیں، تب دماغ کو بہت یکسوئی حاصل ہوتی ہے. اور روزہ کا ایک مقصد کفارہ بھی ہے کہ ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں وہ اس تکلیف کے بدلے میں معاف ہو جائیں، چنانچہ تورات میں اس کو کفارہ کا ہی نام دیا گیا ہے. اور شریعت میں بھی جو مختلف گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں روزے ہی بتائے جائیں کہ فلاں غلطی ہو جائے تو اتنے روزے رکھو، یا صدقہ و خیرات بتایا جائے. اور جب آدمی روزہ رہتا ہے مسلسل، روزے کے دنوں میں اس کے جو اندرونی قواہ ہے جو مشتعل ہے وہ سخت پڑ جاتے ہیں, اور سخت کاموں سے آدمی پرہیز بھی کرتا ہے رمضان کے دنوں میں. تو یہ وقت ایسا موضوع رہتا ہے کہ آدمی اپنی شخصیت کے بارے میں سوچ سکے, اپنا حساب لے سکے, نیکیوں کا شوق پیدا کرے. تو روزے کی جو مسلسل روزوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ اس کے لیے بھی موضوع ہے, اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے اور نیکیوں کی رغبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور برائیوں سے ڈھال ہے. روزے کی حالت میں جب آدمی رہتا ہے جب اچھا جم کے روزہ رکھتا رہتا ہے تو اللہ کو کیا کام کرے گا, پوش کیا کام کرے گا. بہرحال بہت ساری حکمتیں ہیں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب انگلش میں دیکھے تو میں شوگر پیشنٹ کے لیے کیا کر سکتے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان میں جو جو بھی اعمال کر رہے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کے پیچھے جو سبق ہے وہ صفت بھی ہمارے اندر پیدا فرمائیے, روزے رکھتے وقت عزم بھی ایسا ہے. تو آج کا ہمارا جو سبق ملا ہے کہ ہم کو محنت مشقت سے مجاہدے سے بھاگنا نہیں ہے, رمضان ہم کو یہ سکھا رہا ہے کہ آخرت بنانا ہے تو محنت مشقت اٹھانا ہے اور پیٹ کو سنبھالنا ہی ہے, پیٹ کو جو ہے کنٹرول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ سب کے لیے آسان کرنا ہے, دعا کر لیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اے پیارے اللہ, اے پیارے اللہ, آپ نے بہترین انتظام فرمایا. کچھ دیر اللہ ملک کے مختلف حصوں میں بیٹھے ہوئے اپنے دوست احباب کے ساتھ آپ کے دین کے مذاکرے کیا, اللہ یہ طریقہ عطا فرمایا, اے اللہ اس میں برکت ڈال دیجیے. اللہ آپ کے جو بندے وقت نکال کر اس وقت یا کسی وقت متوجہ ہو رہے ہیں, اللہ ان بیانات کا نفع عطا فرمائیے. اے اللہ اس رمضان کو ہماری مغفرت کا رمضان بنا دیجئے, ہماری بہتر تربیت کا رمضان بنا دیجئے. اللہ ہماری سستی کاہلی اے اللہ دور فرمائیے, ہماری غفلت بے فکری دور فرمائیے. اللہ جنت کی سچی طلب عطا فرمائیے, دوزخ سے بچنے کی سچی فکر نصیب فرمائیے, ایک اچھا مومن بننے کا جذبہ عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارا تزکیہ کر دیجیے, اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے, اپنی معرفت عطا فرمائیے. اللہ اپنے دائرے میں ذکر کی کیفیت عطا فرمائیے. اللہ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے. اللہ اپنے نفس کو سنوارنا, اپنے نفس کی تربیت دینا ہمارے لیے آسان کر دیجیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دیجیے. اللہ محنت اور مشقت سے بھاگنے سے ہم کو بچائیے, محنت اور مشقت سے محبت عطا فرمائیے. اللہ ہمارے سب کاموں میں اپنے کرم سے آپ عافیت عطا فرمائیے. لیکن اللہ جب مشقت کا وقت آئے تو اللہ پوری دلچسپی شوق سے مشقت کے لیے بھی تیار رہنے والی طبیعت عطا فرمائیے. اللہ محنت سے محبت عطا فرمائیے. اللہ خوب اللہ جم کر اعمال کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ وقت ضائع کرنے سے بچائیے. اللہ وقت ضائع کرنے سے بچائیے. اللہ وقت ضائع کرنے سے بچائیے. اللہ جس وقت جو عمل آپ کو محبوب ہے اللہ اس میں لگ جانے کی توفیق عطا فرمائیے. شیطان مردود سے بچائیے. اللہ بہانہ باز نفس سے بچائیے. اللہ ہم سب کی بہتر تربیت فرمائیے. اللہ مجاہدے کا ذوق عطا فرمائیے. اللہ پوری امت کے رحم فرمائیے. ہمارے مرحومین کی مقبولیت فرمائیے. اللہ ہمارے خاندانوں میں جو بڑے بزرگ ہیں اللہ ان کو عافیت عطا فرمائیے. اللہ ہمارے سب کے گھر کے سب بیوی بچوں کو, ہمارے گھر کے تمام افراد کو اپنی رحمت میں لے لیجیے. اللہ ہمارے پورے خاندانوں کو اپنی رحمت میں لے لیجیے. اللہ ہم سب کو دل کا سکون عطا فرمائیے, بہترین اخلاق عطا فرمائیے. اللہ ہر قسم کی آفتوں سے مصیبتوں سے بچائیے. اللہ اس وقت سارے عالم میں اللہ یہ جو بیماری چل رہی ہے اللہ اس کو دور فرما دیجیے. اللہ عافیت امت کو انسانیت کو عطا فرمائیے. اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنائیے, لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ بنائیے. اللہ سازشوں کو انسانیت کے دشمنوں کو ناکام فرمائیے، اے اللہ اے اللہ دین کے سب کاموں کو جاری فرمائیے، اے اللہ مدرسوں کے لیے اللہ بقا کا انتظام فرمائیے، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دین کی جہاں جہاں خدمتیں ہو رہی ہیں اللہ سب کا چلنا اور ترقی کرنا آسان فرمائیے، اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں سے بچائیے، اے اللہ جتنے احباب خواتین اس وقت دعا کی طرف متوجہ، اللہ ان کی سب ضروریات پوری فرمائیے، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.